ये सुना है कि बच्चा ये कहे मेरे माँ बाप गुम हो गए, बच्चा हमेशा क्या उस तरह सवाल करता है, वो कहता है मैं गुम हो गया हूं, इसलिए कि उसे माँ बाप पर एतमाद होता है कि माँ बाप गुम नहीं हो सकते, उन्हें तो घर का रास्ता पता है, मुझे घर का रास्ता, मैं वो हूं जिसको रास्ता नहीं मिल रहा। तो बच्चा जब भी रोता है क्या करता है, कहता है मैं गुम हो गया हूं, उसे अपनी गुमशुदगी का एहसास होता है। अच्छा इसी तरह को थोड़ा सा और बढ़ाइए, बाबा का माँ बाप भी गुम हो जाते हैं, इंसान बिरादर इंसानों के साथ भी वाकया पेश आते हैं, माँ बाप गुम हो जाते हैं, लेकिन बच्चे जब तक बाप का हाथ पकड़ा हुआ होता है,
बच्चे के हाथ में जब तक बाप का हाथ होता है, उंगली उसने बाप की पकड़ी हुई होती है, एक मत अतुल पड़ेगा। जब तक बच्चे ने बाप का हाथ पकड़ा हुआ होता है, उंगली उसकी हाथ में होती है, बच्चे के ऊपर गुम होने का तासुर पैदा नहीं होता। बस तीन हालतें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की, या बच्चा गफलत का शिकार हो तब उसे एहसास नहीं होता कि मैं गुम हूं, या बाप की उंगली पकड़ा हुआ होता है, चूंकि बाप की उंगली पर इतना उसने तकिया किया हुआ होता है कि उसे यह एहसास, क्योंकि जब तक बाप से पता नहीं लगेगा, बाप नहीं बताएगा, मुतवज्जह नहीं करेगा, तब तक बच्चे को गुमशुदगी का एहसास नहीं होगा। अब हमारे और इमाम के दरमियान में मरहला सिर्फ यह है कि हमने देखना, पहले तो यह है कि वो गुम हुए हुए हैं या हम गुम हुए हुए हैं, रास्ता उन्हें तलाश करना है या हमने तलाश करना है। तो अगर मुझे ये समझ में आ जाएगा कि भाई गुम मैं हुआ हुआ हूं, तो मेरे अंदर वो तड़प पैदा होगी जो बच्चे के अंदर उस वक्त तड़प पैदा होती है जब उसे उसके माँ बाप दिखाई नहीं देते। अब बच्चा जब तक, आप जितना मर्जी उसे टॉफी खिला लें, जितना मर्जी उसको बहला लें, जब तक अपने वालिदैन की शक्ल देख नहीं लेता, उसे इत्मीनान नहीं आता, तो जब तक मेरे अंदर गुमशुदगी का एहसास पैदा नहीं होगा, मैं अपने लिए रहनुमा उस तरह से तलाश नहीं करूंगा। मेरे अंदर उसूल तो यही है ना कि अगर मैं गुमशुदा, वाकयान गुमशुदा हो गया हूं, तो मेरे अंदर वही बेचैनी ईजाद होनी चाहिए जो एक छोटे बच्चे के अंदर होती है, और उस वक्त तक वो बेचैनी बाकी रहनी चाहिए कि जब तक मैं अपने ज़माने के इमाम को ना देख लूँ। लेकिन अब जो फरमाए, अब मरहले दो जो है बाकी, या बच्चा खेल में लगा हुआ होता है, या बाप के हाथ उंगली पकड़ने के बाद उसने इतना इत्मीनान कर लिया होता है, क्योंकि उसने बाप पर इतना तकिया किया होता है, उसे लगता है कि जब तक बाप का मैंने हाथ पकड़ा हुआ मैं गुम नहीं हो सकता, कहीं ऐसा ना हो, या हम दुनिया के खेल तमाशे में इतने मुब्तला हो गए हैं कि अभी तक हमें यह एहसास ही नहीं हो रहा कि हम गुम हुए हुए हैं, या खुदा ना खास्ता हमने गलत उंगली ना पकड़ी हुई हो, जो उंगली पकड़कर हम अभी तक ये समझ रहे हैं कि हम रास्ते पर हैं, जबकि कोई और हमारी उंगली पकड़कर हमें किसी और रास्ते पर ना ले जाए। लिहाजा ये देखने की ज़रूरत है कि जिसकी उंगली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसे खुद रास्ता मालूम है या नहीं। हमें थोड़ा सा अपने आप को उस फिजा से बाहर निकालना पड़ेगा। इसलिए ये जो तीसरी मिसाल दी है, वजह उसकी ये है कि मैंने शुरू में भी अर्ज किया था कि हिजाब आखिरुल जमान, उसका सबसे बड़ा मसला ये होगा कि इंसान के ऊपर शैतानी कुव्वतें इस तरीके से अपना हिजाब डाल देंगी, इंसान के ऊपर इस तरीके से अपने पर्दों को डाल देंगी कि इंसान महसूस नहीं कर रहा होगा कि मैं हिजाब में हूं। इंशाल्लाह अगर खुदा ने तौफीक दी तो उस मरहले तक पहुंचेंगे कि जहां पर शैतान की कुव्वतें किस तरीके से हमें हिजाब के अंदर डाल रही हैं, किस तरीके से शैतान की कुव्वतें हमें अपने अंदर इस तरीके से मगन कर रही हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता हम उस फेज में दाखिल होते जा रहे हैं कि जहां हमारे अंदर अव्वल पहले मरहले में गुमशुदगी का एहसास ख़त्म होता जा रहा है, हमें ये महसूस ही नहीं होता कि हम गुम हुए हैं, बस गोया हमारे हाथ में भी किसी की उंगली पकड़ा दी है और हम इस उंगली की वजह से ये समझ रहे हैं कि हम रास्ते पर जा रहे हैं, जबकि हम ये महसूस नहीं कर रहे कि वो जो उंगली हमें पकड़ा दी गई है वो किसी और की उंगली है। तीसरा मरहला जो अभी इसी बहस से मुतालिक है वो ये कि क्यों हमारे वजूद के अंदर, क्यों हमारे वजूद के अंदर इमाम की ज़रूरत का एहसास नहीं पाया जाता। واقعاً، یعنی ہمیں اس بات پر اب کم از کم 1200 سال کے بعد تو سوچنے کی ضرورت ہے نا، 1200 سال گزرنے کے بعد بھی اگر امام ظہور نہیں کر رہے، امام کو اذن ظہور نہیں مل رہا، تو ایک دفعہ مجھے اپنے اندر بھی تو جھانکنے کی ضرورت ہے. میں جو اتنی دعائیں پڑھ رہا ہوں، کیا واقعاً مجھے امام کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں؟ کیا واقعاً میں امام کی ضرورت رکھتا ہوں اپنے اندر؟ ہے ضرورت کسے کہتے ہیں؟ ضرورت کا مرحلہ کیا ہے؟ ضرورت کا مرحلہ، ابھی کچھ مہینے پہلے آپ نے رمضان گزارا، میں صرف مثال دے رہا ہوں، تفصیل انشاءاللہ آپ سے کروں گا. چاہتے ہیں ماہ مبارک کے رمضان کا ایک کامن تجربہ یہ ہے کہ آپ پورا دن روزہ رکھنے کے بعد افطار کرتے ہیں، اور شاید آپ کے ساتھ اتفاق پیش آیا ہو کہ افطار میں آپ کو ہر چیز مل جائے لیکن ایک آدھا گلاس یا ایک گلاس پانی نہ ملے. پینے کو بہت کچھ مل جائے، شربت مل جائے، چائے مل جائے، جوس مل جائے، جو مرضی مل جائے، یہ مل جائے، لیکن ایک گلاس پانی نہ پیا ہوا آپ نے. اب اگر ٹیکنیکلی آپ دیکھیں گے تو آپ کے بدن کو پانی جتنا ضروری ہے شربت کی وجہ سے مل چکا ہوتا ہے. یہ جو آپ چائے پی رہے ہیں، یہ جو آپ شربت پی رہے ہیں، یہ جو آپ جوس پی رہے ہیں، بالآخر آپ کے بدن میں پانی جا رہا ہوتا ہے، غذا بھی آپ نے کھا لی ہے. لیکن آپ نوٹ کریں گے کہ ہر کچھ دیر کے بعد آپ کے اندر سے گویا ایک آواز آ رہی ہے کہ پانی نہیں پیا، پانی نہیں پیا. حالانکہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، ٹیکنیکلی آپ پانی پی چکے ہیں. ایک اگر آپ ٹیکنیکل حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے دیکھیں، سائنس کے حوالے سے دیکھیں، تو آپ پانی پی چکے ہیں. آپ کے بدن کو وہ مقدار کافی جو ضرورت ہے وہ مل چکا ہے، لیکن پھر بھی ایک احساس بار بار اندر سے آپ کو یہ کہتا رہے گا پانی نہیں پیا، پانی نہیں پیا. جب تک کہ آپ ایک یا آدھا گلاس پانی پی نہیں لیتے آپ کو قرار نہیں آتا. اچھا، یہ تجربہ آپ ابھی بھی جا کے گھر میں بھی کر سکتے ہیں. آپ گھر میں اگر آپ نے ابھی کھانا نہیں کھایا اور آپ واپس جا کر کھانا کھائیں گے تو آپ تھوڑی دیر تک تصور کر لیں کہ میں نے پانی نہیں پینا، کھانا کھا لیں، چائے پی لیں، کچھ اور پی لیں، پانی مت پیجیے گا. تو آپ کو ہر آدھے پونے گھنٹے کے بعد دوبارہ سے ایک احساس آئے گا، ایک محسوس ہوگا، آپ کو خیال آئے گا پانی نہیں پیا میں نے، میں نے پانی نہیں پیا. یہ جو احساس آپ کو بار بار اپنے اندر سے ایک مرتبہ متنبہ کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے کہ پانی نہیں پیا میں نے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پانی ہمارے زندگی کا، ہمارے وجود کا سب سے اہم اور امپورٹنٹ جز ہے. لیکن عجیب بات ہے، نہ اس کا کوئی ذائقہ ہے، نہ اس کا کوئی رنگ ہے، نہ اس میں کوئی بو اور خوشبو پائی جاتی ہے، کچھ بھی نہیں پایا جاتا. لیکن اتنا ضروری محسوس ہوتا ہے کبھی کبھار، جب تک آپ آدھا گلاس پانی نہ پی لیں تب تک انسان کو چین نہیں آتا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا، کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا پانی کا کیا ذائقہ ہے؟ امام نے فرمایا پانی کا ذائقہ حیات کا ذائقہ ہے، زندگی کا ذائقہ ہے. چونکہ زندگی کا جز ہے، لہذا جب تک آپ آدھا گلاس پی نہیں لیتے آپ کو چین نہیں آتا. کبھی کیا واقعہ، اب ہمارے لیے سوال یہ ہے، کیا کبھی اتنا ہاف گلاس آف واٹر، ایک گلاس کے جتنی جو تڑپ میرے اندر پیدا ہوتی ہے، کیا اتنی تڑپ بھی میرے اندر امام کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ کبھی میں نے اتنی تڑپ سے، اتنی بے چینی سے واقعاً امام کی ضرورت کا احساس کیا ہے اپنے اندر؟ چاہا ہے میں نے واقعاً کہ امام مجھے اسی طرح سے مل جائے جیسے میں اس آدھے گلاس پانی یا ایک گلاس پانی کے لیے تڑپ رہا ہوں، جس کی ضرورت بار بار مجھے متوجہ کر رہی ہے کہ میں نے پانی نہیں پیا. اس کا معنی یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا ہے ضرور جو میرے وجود کے اندر امام کی ضرورت کو ایجاد نہیں کر رہا. اب میں ایک مثال اور دوں تاکہ بات کو اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھا سکوں. ہمارے ہاں جب تک ہم بچے تھے، یقیناً اب بھی مائیں یہ کام کرتی ہوں گی، اسکول گوئنگ بچے جب بعض اوقات اسکول سے آتے ہیں تو بچے بہت شدید بھوکے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کھانا تیار نہیں ہوتا یا تھوڑی سا وقت رہتا ہے کھانا تیار ہونے میں. اب جب بچے آتے ہیں چیختے چلاتے ہوئے، اماں کھانا دو، بھوک لگ رہی ہے، تو جو مائیں سمجھدار ہوتی ہیں وہ ایک کام یہ کرتی ہیں کہ بچوں کو، اب کھانا تو تیار نہیں ہے، 15 منٹ ہے، 20 منٹ ہے کھانا تیار ہونے میں، تو وہ کیا کرتی ہیں کہ بچوں کو اس وقت فوری طور پر کوئی میٹھی چیز کھلا دیتی ہوں. جیسے ہی بچے میٹھی چیز کھاتے ہیں کم از کم 15 یا 20 منٹ تک کے لیے ان کی جو بھوک ہے وہ دب جاتی ہے. اس کو اصطلاح میں سوڈو سیٹسفیکشن کہتے ہیں. ٹیکنیکلی اگر بتاؤں آپ کو تو میڈیکلی یہ ہوتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے بچوں کا جو انرجی لیول ہے وہ بالکل نیچے گیا ہوا ہوتا ہے, اسی میں ایک لیول شوگر لیول بھی ہوتا ہے جو نیچے گیا ہوا ہوتا ہے. جب بچے میٹھی چیز کھاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے میٹھا فوری طور پر انرجی پرووائڈ کرتا ہے. فوری طور پر جب انرجی پرووائڈ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ جو بھوک لگنے کی کیفیت ہے وہ 15 یا 20 منٹ کے لیے دب جاتی ہے. بچوں کے اندر وہ جو شدید بھوک کا احساس ہے وہ ضعیف ہو جاتا ہے. پھر 15 یا 20 منٹ 25 منٹ کے بعد دوبارہ انہیں بھوک لگے گی, تب تک کھانا آمادہ ہوگا. یہ تھوڑی سی مدت کے لیے بھوک کو ختم کر دینا, گرچہ اب بچہ جب آیا ہے احساس اس کا کیا ہے, بھوک, وہ کھانا چاہتا ہے, لیکن آپ نے کھانے کی جگہ کیا کیا, اسے ایک میٹھی چیز دے دی, میٹھی چیز نے اس کے بھوک کے احساس کو دبا دیا. کبھی کبھار ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے وجود کے اندر امام کی محبت نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. شیعوں کے اندر سے امام کی محبت نکال دو تو وہ زندہ نہیں رہ سکتے. اہل بیت کی محبت اگر شیعوں میں سے نکال دو تو واقعی شیعہ زندہ نہیں رہ سکتے, ختم ہو جائیں گے شیعہ. محبت ہے لیکن ضرورت اس لیول پر ابھی ہے یا نہیں, یہ ایک مسئلہ ہے. اور ضرورت اگر اس لیول پر پہنچ بھی گئی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اور کسی اور چیز کے ذریعے سے مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے مطمئن کر رہا ہے اور میں اس اطمینان سوڈو سیٹسفیکشن کا شکار ہو کر امام کی طرف سے میری توجہ ہٹ چکی ہے. یہ باتیں ابھی جو عرض کر رہا ہوں یہ مقدمہ بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ اس مرحلے میں جب میں داخل ہوں گا کہ جہاں پر آخر الزمان کا حجاب, آخر الزمان کا حجاب کیا کر رہا ہوگا اور کیسے یہی سارے مراحل طے کر رہا ہوگا, اس کی طرف انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. قرآن نے دو طرح کی غیبتیں بیان کی جو اب تک میں نے آپ کی خدمت میں, تیسری غیبت حضرت یوسف ہی کے سلسلے میں بیان کیا جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا تو قرآن فرماتا ہے فی غیابات الجبے, ہم نے اے یوسف تمہاری اس وقت بھی مدد کی جب تم کنویں کی غیبت کے اندر پڑے ہوئے تھے. غیبت علماء فرماتے ہیں تین طرح کی ہوتی ہے. ایک انسان کے لیے غیبت حواس خمسہ سے, ایک چیز ہے جو آپ کے حواس خمسہ سے غائب ہو جائے, آپ کو مثلا آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی آپ کہیں گے غائب ہے, کانوں سے سنائی نہیں دے رہی غائب ہے, خوشبو نہیں آ رہی غائب ہے. ایک غیب حواس خمسہ سے ہوتا ہے, لیکن ایک غیب عن علم الانسان, انسان کے علم سے ایک چیز غائب ہو جاتی ہے وہ بھی غیب کہلاتی ہے. جب علم انسان سے غیب کا مرحلہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, انسان کے ذہن میں کسی چیز کا موجود ہونا, حضور ہونا علم کہلاتا ہے, اور اگر حضور نہ ہو غائب ہو تو غیب کہلائے گا. لیکن ذہن میں جو غیب ہے انسان کے علم کے اعتبار سے جو غیب ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے, یا اصلاً ہوتا ہی نہیں ہے, مثلا کسی چیز کا تصور آپ کے ذہن میں موجود ہی نہیں ہے تو یہ جہل کہلاتا ہے. لیکن دوسرا غیب کیا ہے, انسان کے ذہن میں ہوتا ہے لیکن فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے, یہ نسیان کہلاتا ہے. ان دونوں کے مقابلے پر جو چیز ہے علم اور ذکر ہے. یعنی اگر انسان جہل کا شکار ہے تو علم اس شے کو حاضر کر سکتا ہے, اگر بھول چکا ہے تو ذکر اس چیز کو حاضر کر سکتا ہے. بس غیبت اگر جہل کی صورت میں ہے تو علم کے ذریعے سے حاضر کیا جا سکتا ہے, اگر بھول چکے ہیں تو یاد کے ذریعے سے, ذکر کے ذریعے سے حاضر کیا جا سکتا ہے. تیسری جو غیبت ہے, تیسرا مرحلہ غیبت کا, وہ غیبت کا وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر حتیٰ چیزیں علم اور عقل انسان سے ماورا ہوتی ہیں, عقل انسان سے ماورا. کیا وہ چیزیں جو عقل انسان سے ماورا ہیں اور ہم علامت جب عقل میں ہی نہیں ہے تو غائب ہے, اس پر ایمان لایا جا سکتا ہے یا نہیں, یہ اپنی جگہ ایک تفصیلی بحث ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں مؤمنین کی جو ایک صفات بیان کرتا ہے وہ کیا ہے, یؤمنون بالغیب. صاحبان ایمان کون ہیں, جو کہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں. کون سا غیب, جو تمہاری عقلوں سے ماورا ہے, مثلا فرشتے اور فرشتوں کی جو کیفیت ہے وہ ہماری عقل سے ماورا ہے. فرشتہ کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، فلسفی اور علمی طور پر تو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن فرشتہ ایگزیکٹلی کیا چیز ہوتی ہے اس کو ہم درک نہیں کر سکتے. اسی طرح سے فرشتوں کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم درک نہیں کر سکتے. اسی میں مثلا انسان گزشتہ تمام انبیاء، تمام گزشتہ کتابوں کے اوپر جو ایمان ہے وہ بھی اسی غیب کا حصہ ہے، اس لیے کہ اب ان کو درک کرنا انسان کی عقل کے دائرے سے باہر ہو چکا ہے. ان تمام چیزوں پر اب امام کی جو غیبت کا تعلق ہے وہ تیسری قسم سے نہیں ہے. یعنی امام کی غیبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ عقل انسانی سے ماورا ہو، لیکن حضرت عیسیٰ کی جو غیبت ہے اس کا تعلق اسی غیبت سے ہے. امام کی اور حضرت عیسیٰ کی غیبت میں اگر بنیادی فرق آپ سے کوئی پوچھے تو کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ امام عقل سے اوپر کے مرحلے میں غیب نہیں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ مثلا جب آپ کسی بھی انسان کو یہ بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا کر چرخ چہارم چوتھے آسمان پر رکھا ہوا ہے تو وہ آپ سے پھر بہت سارے سوال پوچھے گا. پر آج کے جوان سے پوچھیں گے تو اس کے بعد بہت سارے سوال ہیں، کیونکہ آج کا جوان تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر چرخ چہارم سے مراد آسمان ہے اور آسمان پر ہی پہنچنا ہے تو وہ تو سمجھتا ہے، اس کو معلوم ہے، وہ تو جانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تو انسان کبھی بھی چرخ چہارم پر چوتھے آسمان پر بغیر خلائی شٹل کے نہیں پہنچ سکتا، اور اگر خلائی شٹل بھی آ جائے تو وہاں بغیر آکسیجن کے، بغیر کسی کھائے پیے، کوئی ایسی جگہ یعنی چرخ چہارم پر اگر حضرت عیسیٰ کو لے جایا گیا ہے تو چرخ چہارم کے اوپر بھی بالآخر اتنے عرصے سے وہ اگر رہ رہے ہیں اور جب تک ان کا نزول دوبارہ نہیں ہوگا تب تک ان کو کھانے پینے رہنے اٹھنے بیٹھنے کے لیے، یہ وہ سوالات ہیں جو عام طور پر جوانوں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں. اب ہمارے پاس ان تمام سوالات کے جواب ہونے چاہیے، لیکن امام کی غیبت یہ نہیں ہے. امام کو اللہ نے اٹھا کر کسی ایسے مرحلے میں داخل نہیں کیا جس کو عقل انسان اس طریقے سے درک نہ کر سکے. تو کیا امام کی غیبت دوسرے مرحلے میں ہے؟ یعنی امام کا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ ہمیں امام کا علم نہیں ہے، یا ہم امام کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، یا ہم بھول چکے ہیں؟ ایک سوال. دوسرا سوال، کیا امام کا کی غیبت پہلے والے مرحلے میں سے ہے، یعنی اللہ نے انسان کے حواس کے دائرے سے ہی باہر نکال دیا ہے؟ مثلا جیسے حضرت کا میں نے فرمایا کہ جب آپ نے کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں پڑی ہوئی چیز غائب ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے، تو کون سی ان تینوں میں سے قسم ہے امام کی؟ میں نے بتایا تیسری قسم نہیں ہے. تو کیا اللہ نے امام کو ہمارے حواس خمسہ یعنی ہماری آنکھوں، ہمارے کانوں، ان تمام کے احاطے سے باہر رکھا ہوا ہے، یعنی کسی پہاڑ پر کسی غار میں چھپے ہوئے امام؟ جیسا ایک زمانے میں ایک تصور چلا تھا، اس کے بارے میں کتابیں بھی موجود ہیں، جزیرۃ الخضرا کے بارے میں بعض مومنین نے یہ کتاب پڑھی بھی ہوگی. جزیرۃ الخضرا ایک کتاب لکھی گئی تھی، اس کتاب کی داستان بہت عجیب و غریب ہے. اس کتاب کا جو رائٹر اور اس کا جو ناقل ہے اس کے علاوہ پورے تشیعوں میں یعنی آئمہ کے دور سے لے کر اب تک کوئی اور ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس نے یہ روایت نقل کی ہو اور جو ان جزیروں میں سے کسی جزیرے پر گیا ہو. لہذا تمام علماء بالاتفاق اس روایت اور اس بات کو رد کرتے ہیں، بالاتفاق رد کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں اس روایت اور اس کتاب کو اہمیت کہاں ملی زیادہ؟ جزیرۃ الخضرا، اب مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنوں نے پڑھی ہوئی ہے یا کتنوں نے سنی ہوئی ہے. علی بن فضال نامی ایک شخص ہے جس کا ادعا یہ ہے کہ مجھے امام نے ایک جزیرۃ الخضرا نامی ایک جگہ پر بلایا، خضرا یعنی سبز، میں وہاں گیا، مجھے پتہ لگا تین جزیرے تھے، ان میں سے ایک جزیرے پر امام رہتے تھے، ایک پر آپ کی اولاد رہتی تھی، اور ایک کے اوپر مثلا کھیتی باڑی وغیرہ ہوا کرتی تھی، کشتی آئی لے کر گئی اور پھر ان کو چھوڑ گئی، اور انہوں نے وہاں پر جو امام کے نائب یا امام کے فرزند جن سے امام کا تعلق تھا ان سے سوال وغیرہ پوچھے وغیرہ، مختلف مسائل ڈسکس کیے اور وہ واپس آ گئے. اب نہ ان سے پہلے کبھی کوئی گیا اور اس نے کبھی اس طرح کا ذکر کیا، نہ ان کے بعد. مزیدار بات کیا کہ اس یہ واقعہ اور یہ کیفیت بڑے عرصے تک لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا اور علماء نے بھی اس کو رد کر دیا. یہ دوبارہ تشیعوں میں کہاں زیادہ اٹھی اور اس کی کیفیت کہاں زیادہ مضبوط ہوئی؟ جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اور اس سے پہلے امریکہ کے پاس کچھ جزائر تھے جن کو برمودا جزائر کہتے تھے، برمودا آئیلینڈس۔ برمودا آئیلینڈس کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ تین جزیرے تھے، ٹرائنگل یعنی تین مثلث، تین جزیروں کے درمیان کی جگہ۔ اور وہاں سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ مشہور ہوا کہ جی یہاں پر جہاز غائب ہو جاتے ہیں، یہاں پر سے آ کر جو ہے وہ کشتیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بارے میں مختلف قسم کے افسانے لکھے گئے۔ اولاد مطلب پہلا افسانہ جو ہے وہ کرسٹوفر کولمبس کے ساتھ باندھ دیا گیا کہ جی کولمبس یہاں سے گزر رہا تھا، اس کے جتنے بھی آلات تھے نیویگیشن کے وہ سارے خراب ہو گئے، گھڑیاں رک گئیں اور پتہ نہیں کیا کس طرح کی بہت ساری افسانوی باتیں۔ جب سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ ان جزائر کا ذکر زیادہ ہوا تو کسی صاحب کو علی بن فضال کی روایت بھی مل گئی، انہوں نے فوراً اس کو ترجمہ کر کے اردو میں چھپایا، اور خصوصاً بر صغیر ہند و پاکستان میں برمودا ٹرائنگل کے ساتھ ساتھ جزیرۃ الخضرا عوام کے درمیان میں معروف ہو گئے۔ اب بڑا کوئنسیڈنس تھا ان دونوں چیزوں کے درمیان میں، چونکہ جزیرۃ الخضرا کے بارے میں وہاں پر جب اس کو لے جایا گیا تھا تو اس کو بتایا گیا کہ بھائی یہاں امام کی حکومت ہے اور یہاں کوئی نہیں آ سکتا، اگر کوئی آنے کی کوشش کرے تو امام اپنی قدرت سے ان کو شکست دیتے تھے، یہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ جب برمودا ٹرائنگل کے بارے میں ایسی ہی کہانیاں مشہور کی گئیں کہ جی برمودا ٹرائنگل ہے، وہاں کوئی کشتی جاتی ہے، کشتی سالم رہتی ہے، بندے غائب ہو جاتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری گفتگو اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی جب بیان کی گئیں تو اب ہمارے عوام کو لازمہ تھا، موقع چاہیے تھا، انہوں نے فوراً پزل کے دونوں حصے جوڑے اور شکل تیار ہو گئی کہ یہی جزیرۃ الخضرا اور برمودا ٹرائنگل یہ وہی جگہ ہے۔ اور ایک زمانے تک لوگوں کے اندر بڑی شدت کے ساتھ یہ اعتقاد پیدا ہو گیا تھا کہ یہ برمودا ٹرائنگل ہی جزیرۃ الخضرا ہے، لیکن جب جنگ جہانی دوم ورلڈ وار ٹو ختم ہوئی اس کے کچھ عرصے کے بعد پتہ لگا کہ وہ جو ایریا تھا اس پہ امریکن بیس تھا اور لوگوں کو اس علاقے سے دور رکھنے کے لیے افسانے پھیلائے گئے تھے، ورنہ آپ آج اگر چاہیں تو برمودا جو آئیلینڈز ہیں اس پہ جا سکتے ہیں، وہاں پر جا کر آپ اپنی چھٹیاں گزاریں، ساحل سمندر کے قریب جو ہے وہاں پر آپ انجوائے کریں اور واپس آ جائیں۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ اب جب یہ اعتقاد ٹوٹا، جس نے جزیرۃ الخضرا کے اوپر بظاہر یہ مائنڈ سیٹ بنا لیا تھا کہ ہاں امام یہیں پر ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ اعتقادات میں تزلزل کی صورت میں ظہور کرتا ہے۔ امام نے اپنے بعد ہمارے لیے خاص طور پر علماء اور فقہا کی طرف ہمیں رجوع کرنے کا کہا ہی اسی لیے تھا کہ میرے بعد اما فی الحوادث الواقعہ فرجو الی روات احادیثنا، ہمارے بعد جو تمہارے نئے جو بھی واقعات پیش آئیں اس میں ہمارے احادیث کے راویوں کی طرف رجوع کرنا کہ یہ تمہارے اوپر اسی طرح سے حجت ہیں جس طرح سے ہم ان کے اوپر حجت ہیں، اور پھر ان کی صفات بھی بیان کی کہ دیکھو ایسے ایسے افراد ہونے چاہیے، ان کی یہ یہ صفات ہونے چاہیے، حافظا لدین اپنے دین کے محافظ ہونے چاہیے، سائنا لنفسہ اپنے نفس سے بچنے والے ہوں، اپنی خواہشات نفسانی سے دور رہنے والے ہوں، مطیعا لامر مولا اپنے مولا کے امر کے مطیع ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم ان کی پیروی نہیں کرو گے تو دشمن تمہارے اعتقادات کو متزلزل کر دے گا۔ اب کب کا شروع کیا ہوا دشمن کا، کب کا شروع کیا ہوا پلان، کب جا کر مکمل ہو رہا ہے، وہ کب گڑی گئی روایت؟ اس کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ میں اس لیے گڑی بھی کہہ رہا ہوں کہ تمام علماء اور فقہا نے متفق طور پر اس کو جعلی حدیث کہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امام کے لیے مکان اور زمان مشخص کرنا باطل ہے، جھوٹ ہے۔ امام نے کہا کوئی ہماری طرف سے اگر نسبت دے، ابھی کتنی شدت کے ساتھ امام کہہ چکے ہیں، روایات میں کتنی شدت سے موجود ہے کہ امام نے کہا کوئی ہم سے رابطے کو، ہمارے لیے مکان یا زمان کو معین کرے، فہو کذاب، وہ جھوٹ بولنے والا ہے، شدت کے ساتھ جھوٹ بولنے والا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا، ایک جھوٹی روایت کو سہارا بنایا، اور سہارا بنانے کے بعد جب یہاں برمودا ٹرائنگل کی کہانیاں سامنے آئیں تو ہم نے دونوں کہانیوں کو جوڑ کر اپنے لیے نتیجہ بنا لیا۔ اب جب تک وہ افسانہ باقی تھا تب تک تو میرا اعتقاد چل رہا تھا، لیکن جب اس افسانے کی حقیقت سامنے آئی تو اب چونکہ میں تو امام زمانہ کو وہاں پہنچا چکا تھا، اب جب حقیقت سامنے آئی تو کیا ہوا، اعتقاد متزلزل ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے, اسے اصل وجود امام زمانہ میں شک ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں امام ہے بھی یا نہیں, پتہ نہیں امام کی غیبت کی باتیں کہیں جھوٹ نہ ہوں, حالانکہ تم نے وہاں غلطی کی ہے جب یہ روایت تمہارے سامنے آئی تھی. اس وقت تمہیں یہ جان لینا چاہیے تھا کہ کوئی ایسا مکان امام کے لیے مشخص کرنا یہ باطل ہے, جھوٹ ہے, امام کے اوپر تہمت ہے.
اور محمد والے محمد بلند صلوات.
یہ جو مراحل ہیں یہ تاریخ میں اور مسلسل ابھی بھی ہوں گے, ایسا نہیں ہے کہ یہ زمانہ ختم ہو گیا. جتنا ہم ظہور امام سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے اس طرح کی چیزیں شدت کے ساتھ پیدا ہوں گی, شدت کے ساتھ ایسے مسائل پیدا ہوں گے جو اصل وجود امام کو انڈر کوسچن لے کر آئیں گے. لہذا میں کوشش کروں گا انشاءاللہ بہت ساری گفتگو کے دوران ان سوالوں کے جواب بھی دوں جو میرے نوجوان ساتھیوں کے ذہنوں میں, جوانوں کے ذہنوں میں رہتے ہیں. مثلا ایک انسان اتنے 100 سال زندہ کیسے رہ سکتا ہے, یہ سوال ہے اور حق ہے کہ یہ سوال کیا جائے. چلو اتنے سال زندہ رہ لیا لیکن پھر جب ظہور کریں گے امام تو 40 سالہ جوان ہوں گے, تو پھر 1400 سال, اتنے سال کی عمر گزارنے کے باوجود 40 سال کا کیسے رہ سکتا ہے بندہ. ان سب کے انشاءاللہ شبہات کے جواب میں آپ کی خدمت میں دوں گا. بس اب امام کی غیبت کو سمجھنے کے لیے دو مرحلے انشاءاللہ کل میں گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گا کہ آیا امام حواس سے غائب ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حواس کے دائرے سے باہر نکال دیا ہے امام کو یا نہیں. درمیان کی جو قسم ہے علم انسان کے اعتبار سے, اب علم میں صرف کون سی قسم ہے اور کیا کیفیت غیبت ہے انشاءاللہ کل میں اس کی تفاصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن جس وقت میں نے عرض کیا کہ حجت خدا کو فراموش کر دیا جائے تو تمام تر روایات تمام تر دلائل کے باوجود حجت خدا زمین پر اتنی تنہا رہ جاتی ہے کہ اسے کربلا میں گھیر کر شہید کر دیا جائے. اور پھر یہ جانتے ہوئے کہ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نبی کا گھرانہ ہے, نبی کے بچے ہیں, اور کچھ بچے حسین کے لشکر میں میرے مولا کی عصمت اور مظلومیت کی سب سے بڑی دلیل ہیں. چلو وہ جو جوان تھے, وہ جو تلوار لے کر میدان میں آئے, وہ جو بالغ تھے ان کا قتل کرنا سمجھ میں آتا ہے, وہ جو چھوٹے چھوٹے تم نے 13 برس کے جوان کو شہید کیا, وہ جو تم نے 6 مہینے کے جناب علی اصغر کو شہید کیا. عزیزان من, کچھ مقامات کربلا میں ایسے ہیں, چونکہ ہم روایات سے اتنا اپنے آپ کو جوڑ چکے ہیں کہ اب جو چیزیں روایتی طور پر بیان ہوتی ہیں اس سے آگے ہم کچھ بیان نہیں کرنا چاہتے, لیکن مقاتل کا مطالعہ یہ بتاتا ہے, تقریباً میں نے بہت سارے مقاتل کو پڑھا ہے اور روایات مقاتل یہ بتاتی ہیں کہ کربلا میں ان معروف شہداء کے علاوہ بھی کچھ شہید امام حسین سے متعلق ہیں. مثلاً اکثر روایات یہ کہتی ہیں کہ جناب علی اصغر تو 6 مہینے کے تھے, امام کا ایک بیٹا عبداللہ جس کا آپ نے نام رکھا, یہ کربلا میں عاشور کے دن ہی پیدا ہوئے تھے, اور جب امام نے ان کے کان میں آذان دینے کے لیے ان کو اپنی آغوش میں لیا تو اس وقت دشمن کی جانب سے تیر اندازی ہو رہی تھی, اور اس مرحلے میں کہ امام اپنے بچے کے کان میں جہاں آذان دے رہے تھے اس بچے کو آ کر تیر لگا اور یہ بچہ بھی امام کی آغوش میں شہید ہو گیا. اسی طرح سے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک بیٹا ہے اور اتفاقاً اس کا نام بھی عبداللہ ابن حسن ہے, یہ جناب قاسم کے علاوہ ہے. جناب عبداللہ ابن حسن کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جس وقت شمر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پر خنجر چلانے کے لیے آمادہ ہوا ہے اور اس بچے نے دور سے دیکھا کہ امام حسین کو یہ ظالم قتل کرنا چاہتا ہے، تو یہ بچہ جس کی عمر اس وقت 6 یا 7 برس لکھی گئی ہے، دوڑتا ہوا امام کے پاس پہنچا، اور جب شمر نے چاہا کہ تلوار امام کے اوپر چلائے تو اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ تلوار کے سامنے کر دیے، شمر کی تلوار کی ضربت سے پہلے اس بچے کے دونوں ہاتھ قطع ہوئے، اور اس بچے کو بھی امام نے اپنی آغوش میں لیا، اور اس بچے نے امام کی ہی آغوش میں تڑپتے ہوئے دم توڑ دیا۔ یہ واقعات نقل ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں کچھ ایسے واقعات بیان نہیں کیے جاتے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ واقعات کربلا میں پیش ہی نہیں آئے، جبکہ یہ سارے کے سارے امام حسین کی مظلومیت کا حصہ ہیں۔ کربلا میں ایک سخت وقت اہل بیت کے اوپر اس وقت آیا جب 11 محرم کی صبح دوبارہ سے کچھ سپاہی اس جانب آئے جہاں پر جلے ہوئے خیموں کی راکھ کے درمیان میں بیبیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ پوری رات بیبیوں نے خوف اور ہراس کے عالم میں گزارا۔ جو لوگ ریگستانوں میں رہے ہیں یا ان کے احوال جانتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جتنا ریگستان کی دوپہر اور دن گرم ہوتا ہے اتنا ہی ریگستان کی رات سرد ہوتی ہے۔ سارا سامان لوٹا جا چکا ہے، اب تو کوئی ایسی چادر بھی نہیں ہے کہ جس سے اپنے سروں کو ڈھانپ سکیں، تمام سامان لوٹ لیا گیا ہے، خیموں کو جلا دیا گیا ہے۔ وہاں اس طرف لشکر میں آگ جلا کر اپنے آپ کو حرارت دی جا رہی ہے، اور یہاں پر اہل بیت کی خواتین اور بچے پوری رات خوف اور سردی سے ٹھٹرتے رہے ہیں۔ لیکن 11 محرم کا جب سورج طلوع ہوا تو وہ اپنے ساتھ ایک جدید مصیبت یہ لے کر آیا کہ ایک مرتبہ کچھ سپاہی دوبارہ بیویوں کے نزدیک آئے، اب جب بیویوں نے توجہ کی تو ہاتھوں میں رسیاں ہیں، اور وہ رسیاں لے کر آئے ہیں اور ساتھ بے کجاوا اونٹ ہیں۔ جب یہ نزدیک پہنچے تو امام نے ایک مرتبہ للکار کے کہا، خبردار بیویوں کے نزدیک مت آنا، کہا اگر نہیں چاہتے کہ ہم نزدیک آئیں تو تم خود یہ رسیاں باندھو جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ آگے بڑھتی ہیں اور ایک ایک بیوی کے ہاتھ میں رسیوں کو جس طریقے سے ممکن ہو سکا بیوی نے باندھا، اور پھر ایک ایک بیوی کو سوار کیا، ایک ایک بیوی کو اونٹ پر سوار کیا۔ میں سوچتا ہوں کہ جب میری بیوی خود سوار ہونے کے مرحلے میں آئی ہوگی تو ایک مرتبہ حضرت کو یاد تو آیا ہوگا کہ جب میں نانا کے مدینے سے چلی تھی اس وقت کے مناظر کیا تھے، ارے کتنی شان سے مجھے سوار کرایا گیا تھا، میرا علی اکبر آگے بڑھا تھا، میرے اون و محمد نے آگے بڑھ کر سہارا دیا تھا، ارے میرے عباس نے زانو کو طے کیا تھا کہ میں زانو پر پیر رکھ کر، اور ہودج بھی تھا اور محمل بھی تھی، تمام تر پردے کا اہتمام کیا گیا، لیکن آج کوئی نہیں ہے، شاید اپنی سواری کے نزدیک کھڑے ہوئے یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ بیمار بھتیجا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، آگے بڑھ کر کہتا ہے پھوپھی اما آج آپ کو سوار آپ کا یہ بیمار بھتیجا کرے گا۔ سید سجاد نے سہارا دیا، تمام بیویاں سوار ہو گئی۔ بس آزادانو، مقام مظلومیت یہ ہے کہ جب اس قافلے کو لے جانے کے لیے آمادہ کیا، ایک مرتبہ شمر ملعون نے حکم دیا کہ ان بیویوں کو گنج شہیدہ کے درمیان سے گزارا جائے۔ جب گنج شہیدہ کے پاس یہ کاروان پہنچا اور بیویوں نے اپنے پیاروں کے جنازوں کو دیکھا تو ایک راوی کہتے ہیں کہ بیویوں نے آہوزاری کرنا شروع کی، اتنی پردرد آہوزاری تھی کہ اونٹ وہیں رک گئے، لیکن ان ملعونوں نے اونٹوں کو بیٹھنے نہیں دیا۔ بس یہ منزل وہ تھا کہ جب بیبیوں نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو اونٹوں سے گرانا شروع کیا، میں کہوں گا مولا عباس ایک آپ کا گھوڑے سے گرنا یاد آتا ہے کہ جب آپ گھوڑے سے گرے تو آپ کے ہاتھ نہ تھے، خدا جانے کیسے زمین پر گرے ہوں گے، اور آج بیبیوں کا اونٹوں سے گرنا یاد آتا ہے کہ جب بیبی بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرا تو ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے. خدا جانے بیویوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو سہارا دیا. لیکن ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی, گودال میں پہنچی جہاں امام حسین کا جنازہ پامال ہو چکا تھا. ایک مرتبہ جناب زینب نے حسین علیہ السلام کے جنازے کے پاس بیٹھ کر بڑے پر درد انداز سے گریا کرنا شروع کیا. ارے وا محمدا وا محمدا صلی علیک ملک السما. اے نانا ہماری مصیبت کے لیے, میرے نانا مصیبت میں ہماری مدد کرنے آپ پر فرشتوں کا سلام ہو. لیکن اے نانا ہذا حسین, میرے مولا یہ آپ کا حسین ہے, المرملہ بالدماء جو اپنے خون میں غلطا ہے, المقتول اعضاء جس کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا ہے. راوی کہتے ہیں اتنے پر درد انداز سے میری بیوی نے گریا کیا کہ شبر کے فوجی رونے لگے. عمر سعد نے گریا کرنا شروع کر دیا. حسین کی بیٹی اپنے بابا سے لپٹ کر ایسے رو رہی تھی. اب جب شبر نے دیکھا کہ ساری فوج رونے لگی, ایک مرتبہ جناب زینب کو درے مار کر ہٹایا, پھر درے مار کر حسین کی 4 سالہ بچی کو حسین سے جدا کیا.